پانچ سال کے ہوتے ہیں وہ صفا مدرسے میں جاتے ہیں، قاری صاحب کہتے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث پاک میں پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، غوث پاک نے زبانی 18 بارے سنا دیے، قاری صاحب کہتے ہیں اور پڑھو، کہا 18 یاد ہے، کہا 18 کدھر سے یاد کر لیے، کہا میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں قرآن کا دور کرتی تھی، ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ آپ کی کرامت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کو چھینک آتی، آپ کی والدہ الحمدللہ کہتی، غوث پاک پیٹ میں یرحمک اللہ کی آواز لگاتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے مرید کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک امر کا ذمہ دار ہوں، اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو اس کو چھپاتا ہوں۔
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بہت خوبصورت روایت، صحابہ کرام علی رضوان نے فرمایا کہ جس مجلس میں سید العالمین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے۔ میں اور آپ خوشبو لگاتے ہیں، اور جب خاص طور پہ پرفیوم یا عطر پہلے کی دکان پر جائیں تو کہتے ہیں ایسا عطر دینا جو دیر تک بھی چلے، لانگ لاسٹنگ بھی ہو اور دور تک خوشبو جائے۔ درود پاک کی خوشبو جب مہکتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور آسمانوں پر موجود فرشتے پہچان لیتے ہیں کہ زمین پر کسی جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجیے، یہ کیسی مہک ہے، یہ کیسی خوشبو ہے، اور بات یہ ہے کہ خوشبو کیوں نہ نکلے، مہک کیوں نہ بڑھے، یہ ذکر کس پیارے پیارے آقا کا ہے، کس مہکے مہکے آقا کا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم یہ ہے۔ میرے نیجی اسلامی بھائیوں، پیارے صحابہ کرام علی رضوان، بہت سارے ملکوں کے مجھے اسلام میں نظر آ رہے ہیں، یو کے سے بھی آئے ہیں، انڈیا سے بھی ہیں، ساؤتھ افریقہ سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی ہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں۔ ہمیں راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے تو ہم لوکیشن شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو، نیویگیٹر کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور جب لوکیشن مل جاتی ہے تو ہم بڑی ایزیلی اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس بھی ایک نیویگیٹر تھا، صحابہ کرام کے پاس بھی ایک لوکیشن سینٹر تھا۔ اس وقت کمپیوٹر نہیں تھا، اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا۔ صحابہ کرام علی رضوان کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تو روایتوں کا مفہوم ہے صحابہ روڈ کے کنارے، اس سڑک کے کنارے، اس گلی کے کنارے آ کر کھڑے ہوتے اور خوشبو سونگتے، خوشبو بتاتی آقا ادھر سے گزر کر گئے۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت، اسی خوشبو کا تذکرہ اور اسی شناخت، اسی نیویگیشن کا تذکرہ کس طرح فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں امبر زمین، امیر ہوا، مشک تر غبار۔ آقا کی جس سڑک سے میرے آقا گزرتے اس کا حال کیا ہوتا تھا؟ امبر زمین، امیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ اعلی حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ جو بھٹک جاتے ہیں وہ بو سے تلاش کر لیتے کہ آقا یہاں سے گزر کر گئے ہیں، تو اس نبی کے ذکر میں خوشبو کیوں نہ ہو، جس نبی کی خوشبو کا عالم یہ ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کی 4 ازواج تھیں، آپ کی ازواج جو تھیں، آپ کی چاروں بیویاں یہ کوشش کرتی کہ اچھی سے اچھی خوشبو لگائیں اور حضرت عتبہ بن فرقد کی خوشبو سے آگے نکل جائیں۔ اچھا، وہ دیکھتی کہ یہ کوئی خوشبو بھی نہیں لگاتے، سادہ سا تیل لگاتے ہیں بالوں میں، لیکن اتنے مہکتے ہیں اور یہ مہنگی مہنگی خوشبوئیں لگاتی پھر بھی آگے نہ بڑھتی. ایک دن آپ کی ایک زوجہ نے حضرت عتبہ سے پوچھا یہ تو بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں, بہت خوبصورت فریگرنس ہے, ہم آپ کے قریب ہی نہیں پہنچ پاتی. آپ نے فرمایا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا, بات یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے. یہ مرض ہے. فرماتے ہیں جب میرے جسم پر آبلے پڑ گئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور آبلے پڑ گئے ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عتبہ اپنا کرتا اتارو. کہتے پیارے آقا کے سامنے اپنا کرتا اتارا, نبی پاک نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک وہ اپنے ہاتھ میں لے کر حضرت عتبہ کہتے میرے جسم پر ملنا شروع کر دیا, آبلے بھی چلے گئے. وہ دن ہے آج کا دن ہے, میں ہمیشہ خوشبوداری رہا کرتا ہوں. اے دنیا کے حسینوں کے نغمے گانے والوں, اے دنیا کے حسینوں کے پیچھے دیوانوں, ذرا غور کرو دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو اس کے تھوک سے سب کو گھن آتی ہے, اور آقا کا تھوک مبارک وہ ہے کہ کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا کر دیا کرتا ہے, ٹوٹی پنڈلیاں جائیں تو جوڑ دیا کرتا ہے. حضرت ابو قتادہ کی آنکھ باہر آئے, نبی پاک اپنا لعاب لگا کر آنکھ واپس لگائیں, ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے پہلی آنکھ سے زیادہ اچھا اس آنکھ میں نظر آنے لگ گیا ہے. یہ بات ہے تھوک مبارک کی خوشبو کی. نبی پاک کا ذکر کریں اور خوشبو نہ مہکے, پسینہ مبارک کی بھی بات سن لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود راوی ہیں, ترمذی شریف پہ حدیث موجود اور حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کی شادی ہے خوشبو نہیں ہے. اب تو آپ عراق آ گئے ہیں اور مدینہ شریف بھی اللہ نے چاہا تو ضرور جائیں گے اور جاتے رہیں گے. حرمین طیبین جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ عرب کے لوگ کتنی خوشبو لگاتے ہیں اور بڑی پیاری لگاتے ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے خوشبو نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا ایک کھلے منہ والی شیشی بھی لانا ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا. صحابی دوسرے دن آ گئے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابی کے سامنے ذرا بلیف عقیدہ یقین محبت دیکھیے, انہی صحابی کے سامنے اپنے ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی کو بھر دیا. پیچھے میرے آقا بھر لیتے شیشی اور دیتے کہ جاؤ یہ خوشبو ہے لے جاؤ, تو بات سمجھ آتی ہے سامنے پسینہ نکال رہے ہیں. صحابی کہتے تو صحیح حضور میں نے مانگی خوشبو ہے آپ دے پسینہ رہے ہیں. آقا سے لیتے ہیں شیشی, آقا فرماتے بچی کو کہنا جب خوشبو استعمال کرنی ہو اسی لکڑی کو اس پسینے میں ڈبو کر جسم پر مل لینا. میں حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں, صحابی رسول نے کوئی چھو چرا نہیں کی, وہ بھی عقیدے والے, ان کو بھی محبت کا یہ عالم, ان کی بیٹی دلہن ہے. ہمارے گھر میں بھی شادی کا موقع ہوتا ہے, نخرے ہی کچھ اور ہوتے ہیں, وہ دلہن بھی کہتی ہے عشق والی جا کر کہا نبی پاک نے اپنا پسینہ دے دیا ہے. وہ دلہن جو ہے اسی لکڑی سے اپنے جسم پر وہ خوشبو استعمال کرنے لگی, کتنی خوشبو نکلی. حدیث کے الفاظ ہیں وہ گھر مدینہ منورہ میں بیت المطیبین خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. اب اتنا کرم میرے آقا فرمائیں اور میرے رضا کا قلم خاموش ہو جائے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. آقا کا پسینہ اگر دلہن مل لے تو نہ پھول کی حاجت ہے نہ خوشبو اور عطر کی حاجت ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک کا نام لے تو خوشبو نکلتی ہے, پھر کیوں نہ درود پاک کی کثرت کریں. اگر کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہے جو مدنی چینل کے ناظرین بعد میں اس اجتماع کو دیکھیں, کسی پریشانی میں ہیں, کسی مشکل میں ہیں, زندگی مشکلوں میں آ گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی خوشبوؤں والی ہو جائے, نیکیوں والی ہو جائے, میری زندگی میں راحتوں کی اور خوشیوں کی خوشبو آ جائے, اپنی زندگی میں درود پاک کا معمول بنائیے. انشاءاللہ غم بھی دور ہوں گے, پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور زندگی سنتوں اور نیکیوں کی خوشبودار ماحول میں رچ بس جائے گی. اور آج تو ہم ایسی جگہ موجود ہیں جہاں نبی پاک کی خوشبو آ رہی ہے. آج نبی پاک کے لاڈلے بیٹے کی بارگاہ میں حاضر ہیں, نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. دیکھیے میرے اسلامی بھائیوں, سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مادرزاد ولی ہیں اور یہ مرتبہ دنیا میں بہت کم لوگوں کو ملا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی آمد سے پہلے ان کی آمد کی تیاری ہو رہی تھی. بڑا مشہور واقعہ ہے, بغداد معلہ میں ایک نوجوان ہے, جیلان کے قریب رہنے والا ہے, اور اسے نہر کے کنارے کنارے ایک سیب نظر آتا ہے. بھوک نے ستایا ہے, اس نوجوان نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا. سیب کھانے کے بعد نوجوان سوچتا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا, یہ سیب کس کا ہے, کسی کا حق تو نہیں دبا لیا. آج ہو سکتا ہے ایسے بہت سارے اسلامی بھائی یہاں ہوں یا بعد میں سنیں کہ ہم پر کسی کا حق آتا ہے. لوگ کہتے ہیں تھوڑے ہی تو پیسے ہیں, دے دوں گا جب آئیں گے, تھوڑے ہی تو معاملات ہیں. نہیں, کسی کے ایک ایک روپے کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. کبھی ہمارے اوپر کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے, فوراً ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے, خوف خدا ہونا چاہیے. وہ نوجوان باغ کے کنارے کنارے چلنے لگا کہ کہیں دیکھو تو صحیح کہ کہاں سے یہ سیب آیا ہوگا. آگے جاتا ہے تو سیب کا پورا ایک باغ نظر آتا ہے. مالی سے بات ہوتی ہے کہ حضور آپ کے سیب, آپ کے باغ کا ایک سیب کچھ دور میں نے کھا لیا ہے, معاف کر دیجیے. تو باغ کا مالک بھی بڑا ہی عجیب و غریب ہے, بڑی اچھی سوچ کا مالک ہے, بڑا عجیب امتحان ہو گیا. نوجوان کو کہتے ہیں ایسے معاف نہیں کروں گا, دو شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرے باغ کی اتنے اتنے دن تک, پرٹیکولر ٹائم طے ہو گیا, اتنے دن یا اتنے مہینے تک رکھوالی کرو. اور دوسری شرط کب بعد میں بتاؤں گا. نوجوان کہہ سکتا تھا ایک ہی سیب ہے, اس کے لیے اتنی ساری شرطیں کیوں ماننی ہیں, مگر خوف خدا کیسا تھا, کئی دن تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے, مزدوری کرتے رہے. جب پورا ٹائم ہو گیا کہا حضور اب تو معاف کر دیں, کہا اب دوسری شرط کی باری ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ تم کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھوں سے بغیر ہاتھ والی ہے, پیروں سے لنگڑی ہے. اے نوجوانوں, کتنا بڑا امتحان ہے. نوجوان کی تو زندگی کا ارمان ہوتا ہے نا, حسین و جمیل دوشیزہ سے شادی ہو, لیکن یہ نوجوان کا خوف خدا دیکھو, ایک سیب کا حق بخشوانا ہے, لنگڑی لولی اندھی بہری بیوی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کہ پھر تو معاف کر دیں گے, کہ پھر معاف کر دوں گا. نکاح کے معاملات ہوتے ہیں. یہ نوجوان جب اپنے حجرہ عروسی میں اپنی دلہن کے پاس جاتا ہے, دلہن کو دیکھ کر گھبرا کے باہر آ جاتے ہیں. ان کے والد صاحب سے کہتے ہیں آپ کو غلطی ہو گئی ہے, اندر تو جو دوشیزہ ہیں وہ تو آنکھ والی بھی ہیں, کان بھی سلامت ہیں, زبان بھی سلامت ہے, پیر اور ہاتھ بھی ٹھیک ہیں. اب وہ بزرگ مسکراتے ہیں, دراصل وہ بھی اللہ والے تھے. کہ بیٹا جب تم سیب کا حق بخشوانے آئے تھے اسی وقت جان لیا تھا کہ تم خوف خدا والے ہو, تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے, حقوق العباد کی بڑی فکر ہے. میں نے سوچا ایک اور امتحان لیتا ہوں. امتحان لیا, تم اتنے دن باغ کی رکھوالی بھی کرتے رہے. بیٹا بات یہ ہے کہ مجھے اپنی نیک اور پارسا بیٹی کے لیے ایک ایسے ہی لڑکے کی تمنا تھی, تلاش تھی, کہ میری بیٹی کو میں نے اندھا اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا, بہرا اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کوئی حرام بات سنی نہیں ہے, گونگا اس لیے کہا کہ میری بیٹی کی زبان سے حرام بات نکلتی نہیں, ارے لنگڑی اس لیے کہا کہ کبھی بے پردہ گھر سے باہر نہیں ہوئی. بیٹا وہی تمہاری زوجہ ہے, جاؤ زندگی خوشی کے ساتھ گزارو. اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں, ایسا نوجوان جو سیب کا حق بخشوانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دے, اور دوسری طرف ایسی دوشیزہ جو گناہوں سے ایسی پاک ہو, جب ایسا جوڑا ملتا ہے تو اللہ سید عبد القادر جیلانی جیسی اولاد عطا فرمائے. میرے نیچے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے, یہ جوڑا کیسا ہے, اللہ نے اولاد بھی کیسی عطا کی ہے, اور پھر ابھی تو ولادت نہیں ہوئی, ابھی تو جوڑا ملتا ہے, غوث پاک ماں کے پیٹ میں ہیں. آپ کی کرامت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کو چھینک آتی, آپ کی والدہ الحمدللہ کہتی, غوث پاک پیٹ میں یرحمک اللہ کی آواز لگاتا ہے. غوث پاک کے والد صاحب کا نام یاد ہونا چاہیے ہم سب کو, صحیح ہے, نام ہے حضرت ابو صالح سید موسیٰ, اور آپ کا لقب ہے جنگی دوست. ٹھیک ہے, ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور غوث پاک کی جو ولادت کی رات تھی نا, تو آپ نے مشاہدہ کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے ساتھ, میرے آقا اولیاء اکرام کی جماعت کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے, اور ان مبارک الفاظ سے ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی سے کیا فرمایا, اے ابو صالح, اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا, اس کا مقام, اس کا مرتبہ اولیاء کی جماعت میں ایسے ہوگا جیسا میرا مرتبہ انبیاء اور رسول کی جماعت میں ہے. ولادت سے پہلے بشارتیں دی جا رہی ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی بچپن کی باتیں کرنی ہیں, مگر یہاں میں تھوڑا سا چاہتے ساتھ ساتھ بیانات ہم سنتے رہتے ہیں, فضائل بھی سنتے ہیں, ہم نے سیکھنا بھی تو ہے نا, اور اس سے اچھی کون سی جگہ ہوگی سیکھ کر جانے کی. ٹھیک ہے, اب ذرا غور کیجئے, رشتہ باپ نے کیسا تلاش کیا بیٹی کے لیے, نیک خوف خدا کا حامل. کیا اس نوجوان سے یہ پوچھا گیا تھا بینک بیلنس کتنا ہے, کیا کماتے ہو, تمہارے خاندان کیسا ہے, رہتے کدھر ہو, بچی کو کہاں رکھو گے, گھر کون سا دو گے. اس نوجوان نے کیا لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے کوئی شرطیں رکھی تھی؟ آج ہم میں سے کئی ایسے جن کے بچے جوان ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں, ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ لڑکے کے لیے لڑکی کیسی ڈھونڈتے ہیں؟ خوبصورت ہونی چاہیے, جہیز زیادہ لائے, بڑے خاندان کی ہو. اچھا لڑکا کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا کمانے والا ہونا چاہیے, دکھنے میں اچھا ہونا چاہیے, خاندان اچھا ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. چوتھی کوئی شرط؟ چوتھی کوئی شرط نہیں. ہاں کچھ برائیاں نہ ہوں. کون سی برائیاں نہ ہوں؟ شراب نہ پیتا ہو. اچھا اور جوا نہ کھیلتا ہو, شرابی نشے ہی نہ ہو, اور بس باقی ٹھیک ہے. ذرا غور کیجیے, ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس بچے کے لیے میں لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں, یہ لڑکی آگے جا کے میرے آنے والی نسلوں کی ماں بنے گی. وہ ماں نمازی ہے, وہ ماں پردہ دار ہے, وہ ماں قرآن پڑھنے والی ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات اب کرنے جا رہا ہوں, وہ جو عورت, وہ لڑکی جو میرے بیٹے کی بیوی بننے والی, میری بہو بنے گی اور میری آنے والی نسلوں کی ماں بنے گی, اس کے اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ نبیوں کے بارے میں اس کا ذہن کیا ہے؟ صحابہ اور اولیاء کے بارے میں وہ کیا کہتی ہے؟ ہم نے کئی بار دیکھا اچھا خاصا گھر ہے, میلاد منانے والے, گیارہویں منانے والے, اولیاء کا چرچا کرنے والے, ایک ایسی بہو اٹھا کر لے آئے جو آ کر کہتی ہے سارے کام صحیح نہیں ہیں, گھر میں گیارہویں بند, بارہویں بند, نیاز بند. ارے لوگوں کے ذہن کے ذہن تبدیل ہو گئے. کیوں؟ گھر میں ایسا نیا فرد لے آیا گیا جس کی عقیدے ہی درست نہیں تھے. وہ باپ سوچے, وہ مرد, بلکہ میں سارے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سوچئے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ کہ امی کو کیا کہتے ہیں, ابو کو کیا کہتے ہیں, رشتہ داروں کو کیا کہتے ہیں, کوئی خوبصورت سی لڑکی لے آنا. کسی نوجوان نے یہ کہا کہ میری ہونے والی زوجہ نمازی ہونی چاہیے, با پردہ ہونی چاہیے, انبیاء, صحابہ, اولیاء اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والی اور صحیح عقیدے والی ہونی چاہیے. اور اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں تھوڑی سی عجیب ہے, مگر علماء نے کتابوں میں لکھا, جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں نا جن کی شادی نہیں ہوئی اور جو مجھے بدری چینل پر بعد میں سنیں گے, سنو, علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ مرد جس کی شادی نہیں ہوئی اس کا اپنی ہونے والی اولاد پر ایک حق ہے. ابھی نوجوان ہے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی, ابھی سے اولاد کا حق. جی ہاں, لکھا یہ کتابوں میں کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. کیوں؟ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کیسی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی والدہ محترمہ کی تربیت دیکھو, پانچ سال کے ہوتے ہیں غوث پاک, مدرسے میں جاتے ہیں, قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. پڑھتے 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 پہلا پارا پورا سنایا, سیقول الصبح سے دوسرا پارا سنایا, تلک الرسول سے تیسرا پارا سنایا, پڑھتے پڑھتے لن تنالوا البر سے چوتھا پارا سنایا, والمحسنات سے پانچواں پارا سنایا. غوث پاک نے زبانی 18 پارے سنا دیے پہلا دن مدرسے میں. قاری صاحب کہتے ہیں اور پڑھو, کہا 18 یاد ہے. 18 کدھر سے یاد کر لیے؟ تب میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں قرآن کا دور کرتی تھی, ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے. ایسی ماں نہیں ڈھونڈو گے اپنے بچوں کے لیے, ایسی بہو نہیں ڈھونڈو گے اپنے 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 بیٹے کے لیے. کتنا جہیز لائے گی, دکھنے میں کیسی ہے؟ ارے دنیا بھر کی حسین و جمیل ہو, اور اگر دل ہی برا ہے, دل ہی گندا ہے, اولیاء کرام کی چاہتی نہیں ہے, غوث پاک کی اگر دیوانی نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والی نہیں ہے, بے پردہ اور بے حیا ہے, وہ کیا ہمارے بچوں کی تربیت کرے گی؟ اور بالکل اسی طرح جو اپنی بچیوں کے لیے لڑکے تلاش کرتے ہیں, کبھی سوچا کہ میں کس لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہا ہوں؟ کیا کماتا ہے یہ پوچھتے ہو؟ کبھی پوچھا کیسے کماتا ہے؟ سود کا کام تو نہیں کرتا, کیونکہ سود کمانے والا, کھانے والا, سود کا کاروبار کرنے والا, احادیث میں اس کو تو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا. ارے آپ کا داماد اگر اللہ سے جنگ کرے گا تو آپ کی بچی کا کیا حال ہوگا, اس کی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ حرام کمائی کے بارے میں روایتوں میں یہ مفہوم ہے کہ جو گوشت حرام سے پلتا ہے نا, حرام سے بڑھتا ہے, اس کا حق ہے کہ اسے جہنم میں جلا دیا جائے. تو اب بچے کیا کھائیں گے جو پیدا ہوں گے حرام کے لک میں؟ آپ نے تو چیک ہی نہیں کیا, مروا دیا اپنی بچی کو ایسے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جو سود کا کام کرتا ہے, رشوت کا کام کرتا ہے, حرام کا کام کرتا ہے, کیونکہ ہم نے یہ چیک ہی نہیں کرنا تھا. اچھا پھر برائیاں کون سی چیک ہوں گی؟ شراب نہیں پینا چاہیے. کیوں؟ زمانے میں شرابی برا دیکھا جاتا ہے. نماز پڑھنے والا ہے کہ نہیں یہ پوچھا آپ نے. نماز تو فرض عین ہے نا, سب سے بڑا فرض ہے. نماز نہ پڑھنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, کوئی چیک نہیں کرتا. سنتوں کا کیا خیال رکھتا ہے, عقیدے اس کے کیا ہیں, ذرا غور کیجئے. غوث پاک کے قدموں میں بیٹھے, میں ابھی تو غوث پاک کی زندگی کی بات تو شروع ہی نہیں کی ہے, ابھی غوث پاک دنیا میں نہیں آئے, لیکن اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے, کیسا جوڑا ملایا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اگر آج بھی ماں پرہیزگار ہو, والد عبادت گزار ہو, تو اللہ اس گھر میں داتا گنج بخشی اولاد عطا فرماتا ہے. اگر آج بھی ماں پرہیزگار ہو, والد عشق رسول کا پیکر ہو, اللہ تعالیٰ آج بھی ایسے گھروں میں امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جیسی اولاد عطا فرماتا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے, اگر ماں باپ پرہیزگار اور عاشق رسول ہوں, اللہ ان کے گھر میں امیر اہل سنت جیسی اولاد عطا فرماتا ہے. ارے آپ, میں اور آپ نیک بنے, اپنے ہونے والے خاندان کی بنیاد ایسی ڈالو کہ پرہیزگاری عشق رسول عشق اولیاء ہوگی. اللہ نے چاہا تو آنے والی نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو اب بچپن میں, اللہ اللہ, غوث پاک کی جو برکتیں ہیں نا, بہت سارے یہاں ایسے آئے ہوں گے جو بیٹے کے تمنائی ہوں گے. مجھے بھی میسج آ رہے ہیں, آپ کو بھی میسج آ رہے ہیں, بے اولاد ہیں اور بڑی تمنا لے کر آئے ہیں. پتہ ہے کس در پہ آئے ہو, کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو جس دن پیدا ہوئے اس دن جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے, اور سب کے سب لڑکے تھے اور سب اللہ کے ولی بن گئے. تو ہم تو کچھ اس دربار میں آئے ہیں کہ جب یہ دنیا میں آئے تو کرم نوازی شروع ہو گئی ہے. اچھا, غوث پاک کی ولادت کا دن بھی یاد ہونا چاہیے, کسی کو یاد ہے؟ اللہ غنی, بہت کم لوگوں کو یاد ہے. آج یاد کر لو, غوث پاک کی ولادت کا دن یکم رمضان مبارک, پہلی رمضان یہ غوث پاک کا یوم ولادت ہے. اور دیکھو, اللہ کی مصلحت رب جانتا ہے, اس کی مشیت وہی جانتا ہے, اس کی قدرت کے نظارے اسی معلوم ہیں. لیکن کیا شاندار مثال بن گئی کہ غوث پاک پیدا ہوئے وہی رمضان کا پہلا دن صبح سے لے کر ماں کا دودھ ہی نہیں پیا. بچہ پیدا ہو تو فوراً اسے ماں کا دودھ ملایا جاتا ہے, سارا دن کوشش ہوتی رہی کہ یہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا. لیکن جیسے ہی غروب آفتاب ہوا, غوث پاک ماں کا دودھ پینے لگ گئے. پہلے دن تو سمجھ نہیں آئی, دوسرے دن ہوا, پھر صبح کا صادق کا وقت ہوا, ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا, پھر سارا دن پریشان, شام ہوئی تو پھر دودھ پینا شروع کیا. اب لوگوں کو سمجھ آیا کہ یہ بچہ جو ہے اس نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں. اچھا, پورا مہینہ گزر گیا, عید کا دن قریب آیا, اب عید کے چاند پر لوگوں کو شک ہونے لگا کہ چاند دکھائے کہ نہیں, کیونکہ مسئلہ ابر آلود تھا. دیر از اے کنفیوژن, کیا کریں؟ تو لوگوں نے کہا جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, پہلی رمضان سے روزے رکھ رہا ہے, صبح دیکھیں گے, اگر صبح صادق کے بعد دودھ پیتا ہے تو سمجھیں گے عید ہو گئی ہے, دودھ نہیں پیتا تو سمجھ لیں گے روزہ ہو گیا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ہمارے غوث پاک ہیں. اب یہ کرامت تو سن لی, مزہ بھی بہت آیا, درس کیا ملا؟ اے قادریوں, غوث پاک پیدا ہوتے ہی روزے رکھ رہے ہیں, تو کیا غوث پاک کا دیوانہ جو ہے روزے چھوڑنے والا ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں مرتے دم تک رمضان کے پورے روزے رکھیں گے, بلکہ ہمیں تو ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہیے نا, انشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھیں گے. غوث پاک کے سارے ثواب کے لیے رکھیں, سبحان اللہ. نفلی روزے رکھنا میرے آقا کی سنت. اے میلاد بنانے والوں, تمہیں مبارک ہو. لوگ کہتے ہیں سال میں 12 ربیع الاول ہی کو کیوں میلاد بناتے ہیں؟ میرے آقا ہر پیر کو میلاد بناتے ہیں, نبی پاک ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی نیت کرنی ہے انشاءاللہ, جب جب موقع ملے پیر والے دن روزہ رکھ کے نبی پاک کی سنت کو ادا کریں گے. اچھا, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ولادت کی بات ہو گئی, پہلے دن مدرسے کی بات بھی ہو گئی, اب چلتے ہیں. غوث پاک کی عمر ہوتی ہے 18 سال. ماں سے کہتے ہیں, ماں مجھے جیلان جانا ہے, علم دین حاصل کرنا ہے. اور ماں بھی جانتی ہے کہ اب یہ تو بڑا آسان سفر ہے, چند گھنٹوں میں آپ انڈیا سے آ گئے, وہ یو کے سے آ گئے, ہم پاکستان سے آ گئے, اگلے چند گھنٹوں میں اپنے وطن پہنچ جاتے ہیں. پہلے سفر مہینوں کے اور بڑے پر خطر, واپسی آنا بڑا مشکل. یہ بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. آپ بہت سارے ہند والے آئے ہیں, غریب نواز کے روزے پہ جاؤ, کبھی حاجی علی کے روزے پہ جاؤ, کبھی بابا تاج الدین کے روزے پہ جائیں, آپ احمد آباد کے مزارات پر جائیں, پاکستان والے داتا حضور پر جائیں, بابا فرید پاک پتن شریف پر جائیں, کہیں بھی جائیں, غوث پاک کے مزار پر آئے ہیں, ایک بات دیکھا کریں کہ جس کے مزار پر آئے ہیں وہ پیدا کہاں ہوئے ہیں. آپ کو 99% مزارات پر جو بزرگوں جہاں مدفون ہوں گے نا, جہاں ان کا مزار ہے, وہ ادھر کے رہنے والے نہیں ہیں, انہوں نے ٹریول کیا, مہینوں کا ٹریول کیا, اپنا وطن چھوڑا اور واپس بھی نہیں جا سکے, کسی اور ملک میں انتقال ہوا. ہمارے دادا جہاں پیدا ہوئے وہیں انتقال, ہمارے والد صاحب, ہماری پلاننگ, کچھ لوگوں نے تو خاندانی قبرستان میں قبریں ڈھونڈ کے رکھی ہوتی ہیں کہ ادھر ہی مرنا ہے, نکلتے ہی نہیں کہیں. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو, ہمیں مدنی قافلوں کا ذہن دیا. آئیے نیت کرتے ہم بھی سنتوں کی خدمت کے لیے دنیا بھر میں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. غوث پاک اب چل رہے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ اب تو میدان محشر میں ہی ملاقات ہوگی. ماں کو بھی پتا ہے کہ اب بیٹا ملنا نہیں, مگر ماں نے روکا نہیں. اے ماں باپ, اے والدین جو یہاں سن رہے ہیں یا مدنی چینل پر بعد میں دیکھیں گے, بچے نیکی کی طرف جائیں تو روکا نہیں جاتا, حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. ماں نے ڈانٹا نہیں کہ بیٹا کدھر جا رہے ہو, ماں نے علم دین کی طرف جانے بھی دیا, 40 دینار بھی عطا کیے. تلقین یہ کہ بیٹا سچ بولنا. جو یہاں والد سن رہے ہیں اور والدہ جو بعد میں چینل پر سنے, غور کرو ماں نے کیا سکھایا, بیٹا سچ بولنا. ہم کیا کرتے ہیں, بیٹا پھنس جاؤ تو جھوٹ بول دینا, بلکہ خود پریکٹس کرواتے ہیں. سو رہے ہوتے ہیں, جاگ رہے ہوتے ہیں, کہہ دو ابو نہیں ہے گھر پہ, فون آتا ہے کیا کہتے ہیں, اماں کہہ دیتی ہے بیٹا کہہ دو امی نہیں ہے گھر پہ. یہ اماں ابا ہم خود اوپر رہ کر بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں, اور یہی بیٹا بڑا ہو کر آپ کو پھر گھمائے گا کیونکہ آپ نے اس کو جھوٹ کا عادی بنا دیا. ایسا نہ کریں. غوث پاک جاتے ہیں, ڈاکو نے حملہ کر دیا, پورے قافلے کو روک لیا گیا, مال لوٹا جانے لگا. نوجوان غوث پاک 18 سال کی عمر ہے, ان کے پاس ڈاکو ہوتا ہے, تمہارے پاس پوچھے کہاں ہے, کہاں ہے, بولا چھپا کے رکھا ہے. کتنے ہیں, بولا 40 دینار ہیں. عجیب نوجوان ہے, چھپی ہوئی رقم بھی بتا رہا ہے. اپنے سردار کے پاس آئے, کہا عجیب نوجوان ہے, سب لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں, یہ تو خود ہی بتا رہا ہے کدھر ہے. ڈاکو کا سردار بھی آ گیا, کہاں ہیں پیسے. غوث پاک نے اپنا جہاں پر سیے ہوئے تھے پیسے وہ نکال کے دے دیے. کہ ایک بات تو بتاؤ نوجوان, اب تم نے چھپایا کیوں نہیں, بتا کیوں دیا, تمہارا مال ضائع ہو گیا. کہا حضور بات یہ ہے کہ ماں نے ایک وعدہ لیا تھا, بیٹا ہر حال میں سچ بولنا, پیسے جاتے ہیں تو چلے جائیں, ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں چھوڑ سکتا. ڈاکوؤں کے سردار کے آنسو بن جاتے ہیں. بڑی اہم بات ہے, غوث پاک نے یہ نہیں کہا ڈاکا چھوڑ دو, غوث پاک نے یہ نہیں کہا تم غلط کام کر رہے ہو. ذرا اہم بات سنیے گا, سچے کی زبان سے جب الفاظ نکلتے ہیں وہ تیر بن کر دل میں اتر جاتے ہیں. اس کی دنیا ہی بدل گئی, رونے لگ گیا, کہا تم نوجوان ہو کر اپنی ماں سے کیا ہوا ایک وعدہ تو نہیں توڑ رہے, اور میں صبح و شام اپنے رب کے کتنے وعدوں پہ عمل کر رہا ہوں. سچے دل سے توبہ کی, پورے گروہ نے توبہ کی, سب کا مال واپس لوٹا دیا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیو, درس ہمیشہ سچ بولنا ہے. غوث پاک سے محبت ہے, اپنے آپ کو قادری کہتے ہو, قادری جھوٹا نہیں ہو سکتا. غوث پاک کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا. غوث پاک کا مرید ہے وہ سچا ہوگا. ارے سچے آقا کے غلام ہیں ہم. اعلی حضرت لکھتے ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. نیت کریں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ, ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اب آتے ہیں, غوث پاک کی کرامتیں کیسی کیسی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے غوث کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیں, یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, غوثیت جو ہے یہ بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے. لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس, یعنی فریاد کو پہنچنے والا. اور چونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قصوں کی, حاجت مندوں کی مدد اپنی زندگی میں بھی فرماتے رہے, پردہ فرمانے کے بعد آج بھی فیضان جاری ہے, اس لیے آپ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا. آپ پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے بھی یاد کیے جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ کا پہلا بیان, اللہ اللہ, آج غوث پاک کی مسجد میں بیٹھ کر غوث پاک کے غلام کو بیان کی سعادت مل رہی ہے, وہ بیان کیسا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. پیارے آقا نے فرمایا, اے عبد القادر بیان کرو, واعظ کرو. ایک عجیب بات بتاؤں میں آپ کو, بغداد جو ہے نا عراق, یہ عربیوں کا ملک ہے, یہ ملک عرب ہے. غوث پاک عربی نہیں تھے, غوث پاک عجمی تھے, غیر عرب. عربی عرب کے لوگوں کو کہتے ہیں, عجمی جو ہے وہ غیر عرب کو کہتے ہیں. ہم بھی عجمی ہیں سارے, ٹھیک ہے. تو غوث پاک عجمی تھے اور عربی بڑے فصیح و بلیغ انٹلیکچوئل, ان کو بڑی فصاحت و بلاغت اپنی زبان پر تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا بیان کرو. کہ یا رسول اللہ میں عجمی, یہ عربی, اتنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں, میں کیسے بیان کروں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنا منہ کھولو. تھوڑی دیر پہلے پیارے آقا کے لعاب کی برکتیں سنی ہے نا, حضرت عتبہ بن فرقت کے آبلے دور کر دیے, ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ درست کر دی, کھاری کنویں میرے آقا کی مبارک لعاب سے ٹھیک ہو جاتے. میرے آقا نے فرمایا منہ کھولو, غوث پاک کے منہ میں نبی پاک نے 7 بار اپنا لعاب ڈالا. بیان کرنے بیٹھے پھر بیان نہ ہو, مولا علی تشریف لائے, کہا بیان کرو. کہا حضور مجھ سے بیان نہیں ہو پا رہا. کہا منہ کھولو. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے 6 بار اپنا لعاب دہن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں ڈالا. کہا حضور آپ نے 7 بار نہیں ڈالا, نبی پاک نے تو 7 بار لعاب دہن ڈالا. کہا پیارے آقا کے ادب کی وجہ سے. پہلا لعاب کس کا ہے؟ آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. دونوں کے لعاب, نبی پاک کا بھی اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا بھی, غوث پاک کے منہ میں جاتا ہے. غوث پاک اب بیان شروع کرتے ہیں. اللہ اللہ کیا منظر ہوگا. پہلا بیان کب کیا؟ غوث پاک کا جو پہلا بیان تھا, اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, 521 سنہ ہجری ہے, شوال المکرم کا مہینہ ہے. جب غوث پاک نے بیان کیا تو اس میں ایسی ہیبت چھائی تھی کہ اولیاء کرام بھی موجود تھے اور فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا تھا. غوث پاک بیان کروا فرماتے کئی لاشیں اٹھتی تھیں, لوگ تائب ہو جاتے تھے, ڈاکو آتے وہ سدھر جاتے, چور آتے وہ سدھر جاتے, غیر مسلم اسلام قبول کرتے. 500 غیر مسلموں کے بارے میں ملتا ہے جنہوں نے غوث پاک کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے بیانات کیے؟ 40 سال تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے ساتھ بیان کرتے رہے. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ, انبیاء کا طریقہ, اولیاء کا طریقہ, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. تو بیان کو سعادت سمجھ کر اچھی تیاری کے ساتھ بیان اگر کیا جائے تو اس کی بے شمار برکتیں ملتی ہیں. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, آپ کا بیان انسان تو انسان, جنات بھی سننے آتے تھے. غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شیخ ابو زکریا یحییٰ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا. جنات نے کچھ دیر کر دی آنے میں, تو پھر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بیان کر رہے ہوں تو آپ ہمیں نہ بلایا کریں, ہم ان کے بیان میں حاضر ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں. میں نے عرض کی کہ آپ بھی جنات بھی ان کی مجلس میں جاتے ہیں؟ کہا ہاں, ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں, ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کر لی ہے. تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے, تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے, جنات تیرے نام سے, تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے. ہے تیرا وہ دب دبا, ہاں ہے تیرا وہ دب دبا, یا غوث اعظم دستگیر المدد, یا دستگیر المدد. سبحان اللہ, اب کرامتیں تو اتنی ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تمام اولیاء کرام دنیا میں جتنے اولیاء کرام گزرے کسی کی اتنی کرامتیں کتابوں میں نہیں ملتی, اتنی کرامتیں مشہور نہیں ہیں جتنی کرامتیں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں. ایک بار بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی کہ عالی جان, باب العزت کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا حضور کچھ کرم کریں, اس بیچارے کا عذاب دور ہو جائے, کچھ رحم فرمائیں, کچھ مدد فرمائیں. غوث پاک نے کیا فرمایا, کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ میری خلافت اسے ملی ہے جس کی قبر کی تم بات کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے. کہا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا ہے؟ کہ نہیں, ہمیں یہ بھی نہیں پتا. غوث پاک کہتے ہیں کبھی میرے یہاں آ کر کھانا کھایا ہے؟ کبھی میرے یہاں آ کر کھانا کھایا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور ہم یہ بھی نہیں جانتے. فرمایا کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز ادا کی ہے؟ کہا حضور ہم یہ بھی نہیں جانتے. غوث پاک نے سر جھکایا, مراقبے میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد فرماتے ہیں ابھی ابھی فرشتوں نے مجھے بتایا ہے اس نے آپ کی زیارت کی ہے, آپ سے عقیدت رکھتا تھا اس لیے اللہ نے اس کی قبر سے عذاب کو دور کر دیا ہے. غوث پاک سے عقیدت رکھنے والا, غوث پاک کے در سے کھانے والا, غوث پاک کے مدرسے سے گزرنے والا, غوث پاک فرماتے اللہ اس پر کرم فرماتا ہے، ہم نے بھی تو ہاتھ دیا ہے نا، ہم نے بھی تو نسبت باندھی ہے، ہم نے بھی تو غوث پاک کے سلسلے میں اپنے آپ کو شامل کیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، ایک اور کرامت سنتے ہیں۔ ایک تاجر نے حضرت شیخ سیدنا حماد رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں تجارت کے لیے قافلے کے ہمراہ شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ حضور نے کہا کہ اگر تم سفر پر جاؤ گے مت جاؤ، کیونکہ قافلے کو سارے قافلے کو ڈاکو لوٹ لیں گے، تمہارا سارا مال چلا جائے گا، تمہیں قتل بھی کر دیں گے۔ بڑا پریشان ہوا، اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا، غوث پاک پر نظر پڑ گئی۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور تجارت کے لیے جانا ہے، مال بھی لے کر جانا ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ مت جاؤ، تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، مال بھی لٹ جائے گا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کرو۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے حلب پہنچا، اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا، اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا۔ نیند میں اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا، مال بھی لوٹ لیا، اسے بھی قتل کر دیا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ نہ تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی تو وہاں رکھی تھی، وہ بھی مل گئی۔ جھٹ وہاں پہنچا، خوشی خوشی بغداد آیا تو سوچنے لگا کہ پہلے غوث پاک سے ملوں یا شیخ حماد سے ملوں، انہوں نے منع کیا تھا، انہوں نے بھیج دیا، تو اب اس نے کیا کیا، حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ راستے میں مل گئے اور فرمانے لگے جاؤ پہلے غوث اعظم سے ملو، انہوں نے تمہارے حق میں 70 بار دعا مانگی، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر بدلی، اور جس کی میں نے خبر دی تھی، اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو غوث پاک کی دعا کی برکت سے خواب میں منتقل کر دیا۔ تقدیر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، مگر کچھ تقدیر کی ایسی اقسام ہیں جو اللہ والے دعا کرے تو وہ تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ تو غوث پاک کی دعا سے جو واقعہ ہونے والا تھا، اللہ نے اسے خواب میں تبدیل کر دیا۔ اور یہ ایک بار نہیں ہوا، ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص غوث پاک کا مرید تھا، ایک ہی رات میں اسے 70 بار احتلام ہوا، بڑا پریشان، غیبوں پر خبردار، پیروں کے پیر، روشن ضمیر ہے نا۔ غوث پاک فرماتے ہیں رات کے واقعے سے مت گھبراؤ، میں نے رات لوہے محفوظ پر نظر ڈالی، تمہارے بارے میں 70 مختلف عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنا مقدر تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے یہ بدکاری تمہارے لیے خواب میں تبدیل فرما دی۔ یہ ہوتا ہے پیر، یہ ہوتا ہے کرم فرما، یہ ہوتا ہے خیال رکھنے والا۔ ایک بار امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں، ہند کے اسلامی بھائیاں خوش بھی ہو جائیں گے، کتیانہ جونا گڑھ کا واقعہ ہے۔ کتیانہ جونا گڑھ کے ایک عالم نے یہ واقعہ سنایا، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا، 11ویں شریف نہایت ہی اہتمام سے مناتا، ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا، سید زادوں کو کھلاتا، بچے مل جاتے سید زادے ان کی بڑی تعظیم کرتا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، میت پر چادر ڈالی ہوئی تھی، سوگوار جمع تھے، اچانک چادر اٹھا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھ گیا، سارے لوگ ڈر کے پیچھے بھاگے، تو وہ کہتا ہے ڈرو مت، سنو۔ لوگ قریب آئے تو کہا بات یہ ہے، ابھی ابھی میرے 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے، انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، اور اٹھ اور توبہ کر لے، لہٰذا مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہنے کے بعد سب کے سامنے اس دیوانے نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، کلمہ کا ورد کیا، اور پھر اس کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایسے ہی نہیں، غوث پاک نے وعدہ فرمایا ہے، اے مریدوں تمہیں مبارک ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں جائے گا، تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہم توبہ کا تحفہ ضرور پائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے مریدوں کو کیسے نوازتے ہیں، فرماتے اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا، میں یعنی شیخ عبد القادر فرماتے میں اس کا آقا تو اچھا ہوں۔ ایک بار فرماتے ہیں کسی سے پوچھا حضور آپ کے مریدوں میں تو گناہگار بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، گناہگاروں دیکھو کیسے پیر ملے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اچھے نیک مرید میرے لیے ہیں، میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے، جیسے زمین پر آسمان ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے مرید کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک امر کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو اس کو چھپاتا ہوں. اللہ اللہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, غوث پاک کا ایک بڑا مشہور قصیدہ غوثیہ کا شعر ہے, فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا للت المنالی. فرماتے ہیں میرے مرید تو مت ڈر, اللہ کریم میرا رب ہے, مجھے اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں. غوث پاک کی نگاہ کیسی ہے؟ فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعن, نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلت علی حکم اتصالی. اے میرے بیٹے اسلام, فرماتے ہیں میں اللہ کے شہروں کو, اللہ کے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا ہوتا ہے. یہ بات پہلے سمجھانا اور سمجھنا مشکل تھا, آج انٹرنیٹ نے, آج موبائل نے, آج اس کنفیگریشن کے دور نے یہ باتیں سمجھانا آسان کر دی ہیں. اپنے موبائل فون پر ہم ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں, جدھر جانا ہو جناب گوگل سے سرچ کر کے وہ جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آج کچھ ہزار سال ہی تو گزرے ہیں, ہزار سال بعد ہم اپنے ہاتھوں میں چند ہزار روپے خرچ کر کے دنیا ہاتھ پر دیکھ سکتے ہیں. آج تمہیں انٹرنیٹ کے کنیکشن پر یقین ہے. اللہ کے ولی کو اگر اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ بغداد میں بیٹھ کر اگر دنیا بھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ تذکرہ غوث اس نیت کے ساتھ کیا کہ اللہ کریم ہم سب کو غوث پاک کی برکت عطا فرمائے, ہمیں ان سے سچی محبت عطا فرمائے. اور محبت یاد رکھیں, بغیر اطاعت کے محبت جو ہے نا یہ سچی محبت نہیں ہے. میں نعرے لگاتا رہوں, نیازیں پکاتا رہوں, بہت اچھی بات ہے, مگر اطاعت کہاں ہے؟ غوث پاک کی سیرت اللہ اللہ, یہ اتنے بڑے مرتبے پر کیسے پہنچے؟ آپ کی سیرت میں آتا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے غوث پاک نے فجر کی نماز ادا کی. 15 سال تک روزانہ رات قرآن پاک, ایک پورا قرآن ختم کیا کرتے ہیں, 1000 نوافل ہر رات پڑھا کرتے ہیں. اے قادریوں, اے غوث پاک کے چاہنے والوں, ایک بغداد کا سفر کر کے آنے والوں, میں بغداد آنے والا بھی بے نمازی رہے, بغداد سے واپس جائے اور اس کی فجر قضا ہو جائے, غوث پاک کے در کا دیدار کرے پھر بھی قرآن نہ پڑھے, غوث پاک کے در پر آئے پھر بھی نوافل سے جی چرائے, یہ کیسی غلامی ہے؟ غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے اور غوث پاک کا غلام کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. اے غوث پاک ایک رات میں پورا قرآن پڑھے اور قادری کہلانے والا جناب قرآن کا ہاتھ ہی نہ لگائے, قرآن صحیح تلفظ سے ہی پڑھنے نہ, اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بڑے نصیب والے ہیں ہم, اللہ بڑے نصیب والے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ پیروں کے پیر کی بارگاہ میں آئے ہیں. یہاں تو چور بھی آتا ہے تو کتب بن کے جاتا ہے, ہم تو پھر بھی غلام ہیں ان کے, ہم تو پھر بھی ان کے مرید ہیں, ضرور کرب ہوگا. لیکن میرے بیچ اسلامی بھائیوں, کچھ تبدیلی لے کر جانا ہے. نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اور یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں, یہ باتیں اچھی تو بہت لگ رہی ہیں, کچھ ذہن بھی بن رہا ہوگا, لیکن پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی بھی آپ نے نیتیں کر لی, پہلے بھی کی ہیں, لیکن جب اپنے گھر جاتے ہیں, اپنے محلے میں جاتے ہیں, اپنے ملک میں جاتے ہیں, ویسے ہی لوگ دوبارہ ملتے ہیں. ہماری گیدرنگز ہم نے بڑی عجیب و غریب رکھی ہیں. شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے والا کیسے نمازی بن سکتا ہے؟ جواریوں کی دوستی رکھنے والا کیسے اللہ کا نیک بندہ بنے گا؟ اگر آپ نے نیک بننا ہے تو نیکوں کی صحبت اپنائیے. آپ نے بڑا مشہور وہ محاورہ سنا ہوگا نا, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ نے کون سا خربوزہ ڈھونڈا ہوا ہے؟ ذرا دیکھیں نا کس کا رنگ پکڑ رہے ہو. تو ایسا ماحول اپنائیے جو آپ کے اندر تبدیلی لائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے غوث پاک. سچی بات ہے, میں تو اتنا غوث پاک کے بارے میں نہیں جانتا تھا, اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا. آج اللہ نے کرم کیا, آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ سب سکھایا کس نے؟ یہ کرم ہے میرے پیر و مرشد کا, امیر اہل سنت کا, اس مدنی ماحول کا, جس نے بچے بچے کے دل میں الحمدللہ غوث پاک. امیر اہل سنت تو مرید ہی غوث پاک کا بناتے ہیں, اتاری بدہی قادری دامن ہاتھ میں آ جاتا ہے. اور کیا خوبصورت الفاظ امیر اہل سنت مرید کرواتے وقت کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ قیامت کے دن جب غوث پاک کا جلوہ دکھایا جائے گا, شاعر کہتے ہیں نا, ندا دے گا قیامت میں خدا یہ قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. تو انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن غوث پاک کا دیدار کرایا جائے گا. اللہ ہم سب کو غوث پاک کے دامن تلے کھڑا ہونا بھی نصیب کرے اور ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب.
جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار۔